صدر اور وزیر اعظم کے روابط میں سرد مہری تھی. بنی صدر نے اپنی شکایت عوام کے سامنے پیش کی. اس نے تہران یونیورسٹی میں قومی محاذ کے لیڈر محمد مصدق کی یاد میں ہونے والے ایک جلسے میں تقریر کی. اس جلسے میں ہر طرح کے لوگ تھے, قوم پرست, بائیں بازو والے اور روشن خیال تحریکوں کے طرفدار سب یہاں تھے. بنی صدر نے قومی محاذ کی تشکیل کا اعلان کیا. یہ اعلان اس نے اپنے وزیر اعظم محمد علی رجائی اور جمہوری اسلامی پارٹی کے مقابلے کے لیے کیا تھا. حضرت امام خمینی نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا فرمان صادر کیا. تین رکنی کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی میں ایک امام خمینی کا نمائندہ, ایک نمائندہ بنی صدر کا اور ایک نمائندہ اس کے مخالفین کا تھا. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بنی صدر محمد علی رجائی, آیت اللہ بہشتی اور ہاشمی رفسنجانی سے کہا کہ جب تک کمیٹی فیصلے کا اعلان نہ کر دے, نہ کوئی تقریر کی جائے, نہ انٹرویو دیا جائے. لیکن بنی صدر نے اس کی خلاف ورزی کی اور رویٹرز نے اس کا انٹرویو اس عنوان سے نشر کیا کہ بنی صدر نے ایرانی عوام کو شاہی نظام جیسی آمرانہ حکومت کے تسلط کے خطرے سے خبردار کیا ہے.
پارلیمنٹ کے اراکین کو میرے خلاف 5 گھنٹے تک بولنے کی اجازت دی گئی. طے پایا کہ جواب کے لیے مجھے بھی 5 گھنٹے دیے جائیں, مگر مجھے وقت نہیں ملا. لہذا میں نے خمینی سے مطالبہ کیا کہ سرکاری بیان صادر کریں. البتہ یہ مطالبہ میں نے الزامات کا جواب دینے کے بعد کیا.
میں جو کہتا ہوں کہ اس طرح گفتگو نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی باتیں ہر جگہ نہیں کہی جانی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی نہ بولے, جو چاہے کہیں, جو تنقید چاہے کریں. تنقید سازش نہیں ہے. سازش کا لہجہ تنقید کے لہجے سے مختلف ہوتا ہے. تنقید تعمیری امور میں سے ہے, لیکن کبھی لہجہ تنقید والا نہیں ہوتا, بلکہ لہجہ اسلامی جمہوریہ کو کمزور کرنے والا ہوتا ہے. ہمیں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اسلامی جمہوریہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی اجازت نہیں دینی چاہیے.
جس زمانے میں تہران میں بنیادی اختلافات چل رہے تھے, ایران عراق جنگ کے محاذ کی پوزیشن عراقی فوجیوں کے حق میں تھی, جنہوں نے جنگ کے ابتدائی مہینوں میں بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا. سقوط خرم شہر ایرانیوں کے لیے بڑی شکست تھی. سپریم کمانڈر کی حیثیت سے بنی صدر پر سخت تنقید ہو رہی تھی.
بنی صدر اور بازرگان کی کوئی فرق نہیں تھا, دونوں لبرالزم کی تحریک چلا رہے تھے. یہ 100% قوم پرست لبرالزم کے حامی تھے. ان کا لبرالزم مغربی ثقافت, مغربی بنیادوں, مغربی افکار اور مغربی نظریات پر استوار تھا. جد و جہد, شہادت پسندی, ایثار و فداکاری اور راہ خدا میں عشق جذبات کی ان کے یہاں کوئی گنجائش نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنی صدر اور اس کے جیسے دوسرے لوگ میدان میں نہیں تھے. یہ لوگ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آئے اور انقلاب کا لبادہ اوڑھ لیا. بنی صدر, ڈاکٹر یزدی, قطب زادہ اور ان کے جیسے دوسرے لوگ میدان میں نہیں تھے. یہاں میدان میں میں 20 سال انقلاب کا سپاہی رہا ہوں, میدان میں تھا.
مسئلہ آہستہ آہستہ مشکل تر ہوتا جا رہا تھا. خاص طور پر حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پیرو یونیورسٹی طلبہ نے امریکی سفارتخانے پر قبضہ کیا تو امریکہ کے ساتھ بنی صدر کے تعاون کی دستاویزات ملی اور ثابت ہو گیا کہ وہ امریکہ کا جاسوس ہے. اس کا کوڈ SD لورون تھا اور اس نے اس وقت امریکہ کے ساتھ تعاون شروع کیا تھا جب وہ آئین ساز کمیٹی کا رکن بنا, یعنی صدر منتخب ہونے سے 1 سال قبل.
اس زمانے میں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے میرا رابطہ تقریباً براہ راست تھا, یعنی میں تمام انٹیلیجنس رپورٹیں امام خمینی کی خدمت میں پیش کرتا تھا. مسائل سے آپ کو باخبر کرتا تھا اور آپ بہت غور سے رپورٹوں کا مطالعہ فرماتے تھے اور بعض اوقات احکامات بھی صادر فرماتے تھے۔ بنی صدر کے بارے میں بھی جب حضرت امام خمینی کی خدمت میں امریکی جاسوسی اڈے کی دستاویزات پیش کی گئیں تو آپ نے بعض احکامات صادر فرمائے تھے۔
کیا یہ عوام کے فائدے میں ہے، لوگوں کے فائدے میں ہے؟ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پبلک کے فائدے میں ہیں، عوام کے فائدے میں کام کرتے ہیں، اور یہ امامہ اور نائلین ہے جو اس کے خلاف ہے۔ یہ امامہ اور نائلین کیا کر رہا ہے؟ امامے اور نالین نے 5 مہینے سے آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے، طاقت آپ کے پاس ہے۔ جہاں بھی امامہ اور نالین رہا ہے وہاں اس نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تخریب کاری کے علاوہ کچھ کیا ہے؟ جی ہاں، غلطی امامے اور نالین کی ہے کہ آپ کو مہلت دی ہے، یہ اعتراض صحیح ہے۔
10 جون 1981 کو بنی صدر کی 1 سال اور 4 مہینے کی صدارت کے بعد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ آپ کا فرمان اس طرح تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کی جوائنٹ اسٹاف کمیٹی کے سربراہ جناب بنی صدر کو سپریم کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے۔ امام خمینی،
ایک اہم مسئلہ جو مجھے یاد ہے کہ میں نے بارہا امام خمینی کی مقدس زبان سے سنا ہے، یہ تھا کہ آپ پر اس بات کا بہت زیادہ اثر تھا کہ ملک کے صدر کے محارب اور شورش پسند گروہوں سے روابط تھے۔ آپ مسلسل فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بنی صدر کو پیغام دیا ہے کہ ان گروہوں کے بارے میں اپنا موقف واضح کریں، مگر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ایک دن میری موجودگی میں وہاں مہدی بازرگان بھی موجود تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی صدر سے غصے میں فرمایا کہ تمہارے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ تمہارے روابط اسلام مخالف اور انقلاب مخالف گروہوں سے ہیں۔ یہ باتیں اس بات کا سبب بنی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بنی صدر کو صدارت کے عہدے پر باقی نہیں رہنا چاہیے، مگر آپ نے اس کو معزول نہیں کیا بلکہ پہلے پارلیمنٹ میں بحث ہوئی۔ آئین کے مطابق پارلیمنٹ صدر کی سیاسی صلاحیت سلب ہونے کا اعلان کر سکتی ہے اور پارلیمنٹ کے اس اقدام کے بعد رہبر اس کی توسیع کر سکتا ہے۔ پارلیمنٹ میں بنی صدر کے بارے میں بحث ہوئی اور تقریباً متفقہ طور پر اراکین پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ بنی صدر میں عہدہ صدارت پر باقی رہنے کی سیاسی صلاحیت نہیں ہے اور امام خمینی نے اس کی توسیع کر دی۔
بنی صدر جنگ کے درمیان ہی فرار کر گیا۔ ایم کیو اور دیگر مخالف گروہوں نے نظام کے خلاف مسلحانہ جنگ کا اعلان کر دیا۔ تہران اور دوسرے شہروں کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں۔ شمال، یا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ ملک کے شمال مغربی علاقے میں کردوں نے اپنے حملوں کو وسعت دے دی۔ دوسرا واقعہ اسی دن رونما ہوا۔ فوج میں امام خمینی کے نمائندے اور تہران کے امام جمعہ سید علی خامنئی، جو ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے، ان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔
یہ کسی خاص شخص اور فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ خطرناک عالمی سازشوں کا مسئلہ تھا۔ کچھ افراد اور اشخاص کی آڑ میں یہ سازشیں تیار کی گئی تھیں۔ امام خمینی نے ان کا مقابلہ کیا، عوام نے مزاحمت کی، اور انقلابی افراد نے اس کے مقابلے میں جد و جہد کی۔ وہی اسلامی انقلاب کا مخالف عالمی محاذ ایران میں بھی سرگرم تھا، اور آخر کار اس محاذ کو شکست ہوئی۔
اولین تروری کی پیش میاد
پہلا دہشت گردانہ حملہ مسجد ابو ذر میں ہوا. قائد انقلاب اسلامی ظہر اور عصر کی نمازوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے. آپ کے سامنے ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا تھا, اس میں بم نصب تھا, وہ پھٹ گیا. یہ بھی خدا کا کرم تھا کہ ٹیپ ریکارڈر دائیں طرف رکھا گیا تھا. جب دھماکہ ہوا تو جسم کا دایاں حصہ زخمی ہوا. اگر بائیں طرف دھماکہ ہوتا تو ممکن تھا کہ دھماکہ ہوتے ہی آپ شہید ہو جاتے, مگر خداوند عالم نے آپ کو محفوظ رکھا.
سید علی خامنئی قاتلانہ حملے کے دوسرے دن جمہوری اسلامی پارٹی کے ہفتے وار اجلاس میں موجود نہیں تھے. گویا تقدیر نے ان کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کیا تھا. جمہوری اسلامی پارٹی کی عمارت میں وحشتناک دھماکہ ہوا. دھماکہ اس وقت ہوا جب اجلاس چل رہا تھا جس میں آیت اللہ بہشتی اور پارٹی کے 90 اراکین شریک تھے. عمارت کی 2 منزلیں اجلاس میں موجود لوگوں کے سروں پر گر گئیں. دھماکے کی آواز 1.5 کلومیٹر تک صاف سنی گئی. اس دھماکے میں آیت اللہ بہشتی, محمد منتظری, 10 وزراء اور 20 اراکین پارلیمنٹ سمیت 72 افراد شہید ہو گئے. دھماکے کی ذمہ داری تنظیم مجاہدین خلق نے قبول کی.
چون اون آخر شب بود
رات کا آخری وقت تھا. امام خمینی دیر سے اپنے کمرے میں تھے. آپ ہمیشہ ایک ریڈیو اپنے پاس رکھتے تھے اور صبح اول وقت اٹھتے ہی ریڈیو پر خبریں سنتے تھے. میرے بھائی نے چاہا کہ یہ پہ کہ خبر حضرت امام خمینی کو نہ ملے. انہیں رات ہی معلوم ہو گیا تھا مگر امام سے نہیں کہا تھا. آپ سوئے ہوئے تھے, میرے بھائی نے وہ ریڈیو وہاں سے اٹھا لیا, مگر لگتا ہے کہ آپ نے جا کر وہ ریڈیو بھائی کے کمرے سے واپس اٹھا لیا. امام خمینی بیدار ہو گئے ہوں گے اور دیکھا ہوگا کہ وہ ریڈیو نہیں ہے. بہت ذہین تھے, سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی نے آ کر اس کو اٹھا لیا ہے. یقیناً کوئی بات ہے. آپ باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بہت نرم لہجے میں, آہستہ آہستہ. شہدا کو آہستہ آہستہ ملبے کے نیچے سے نکالا گیا. آپ کو بتایا, آپ صحن میں ٹہل رہے تھے, جا رہے تھے, آ رہے تھے, مزید 2 کی خبر دی اور پھر اس طرح جا رہے تھے اور آ رہے تھے اور اس کے بعد 4 کی خبر دی گئی. آپ خاموش اور پرسکون تھے, سن رہے تھے. فطری بات ہے کہ سخت صدمہ تھا مگر خاموش تھے. یہاں تک کہ ان کو بتایا گیا کہ بظاہر ڈاکٹر بہشتی اور پھر دوسروں کی خبر دی گئی. میں خود وہاں تھی, میں نے خود دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ پشت پر لے گئے, یعنی دونوں ہاتھوں سے کمر تھام لی. میں نے دیکھا کہ آپ کو سخت صدمہ پہنچا.
شدیدی بود کہ میں دیدم از ایشون.
شما میبینید کہ
آپ نے دیکھا کہ جناب بہشتی مرحوم کی زندگی کے زمانے میں کیسی حالت پیدا کر دی. ان اوباشوں نے ان کی شخصیت تحریف کر کے پیش کی. ان دنوں سڑکوں پر ان کے خلاف مظاہرہ کرتے تھے, باتیں کرتے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ ان کی شہادت اس بات کا سبب بنے گی اور ہم کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچا. یہ ثابت ہو گیا کہ یہ انحراف تھا, ان لوگوں کا کام انحراف تھا. اسی طرح جس قضیے سے بھی یہ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. البتہ ہمیں کافی نقصان پہنچا مگر یہ نقصان اسلام کے لیے تھا, یعنی ہمارے سامنے مقصد تھا, ہدف تھا اور ہمارا ہدف الہی تھا. جو لوگ ہم سے چھن رہے تھے وہ اہم تھے مگر وہ مقصد اور ہدف کی راہ میں قربان ہوئے. اگر ہدف کے لیے فائدہ اٹھانا تھا تو اہمیت رکھتا تھا اور ہم نے مقصد کے لیے فائدہ اٹھایا.
امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ خالی ہو جانے والے سرکاری عہدے پر کیے جائیں, خاص طور پر صدارتی انتخابات کا حکم دیا. 24 جولائی 1981 کو صدارتی الیکشن میں محمد علی رجائی منتخب ہوئے. اس کے بعد ڈاکٹر باہنر کو وزیر اعظم بنایا گیا اور محمد علی رجائی اپنی کابینہ کے ہمراہ حضرت امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
حضرت امام خمینی کے بیٹے الحاج احمد خمینی مرحوم نے بتایا کہ ایک دن مجھے خاص قسم کا احساس ہوا۔ میں نے گیٹ پر موجود پاسدار اور جماران کے شروع میں قائم چیک پوسٹ کو فون کیا اور کہا کہ آج محمد علی رجائی کو چھوڑ کر یہاں آنے والے ہر شخص کی تلاشی لی جائے، ان کے بیگ اور بریف کیس وغیرہ بھی کھول کر چیک کیا جائیں۔ وہ ذرا ایک ایک کر کے آئے، ان کی تلاشی لی گئی، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ محمد علی رجائی اس وقت آئے جب کشمیری چیک پوسٹ پر کھڑا تھا۔ پاسدار اس سے کہہ رہے تھے کہ سوٹ کیس اور بریف کیس کھول کر دکھائیے، ہم چیک کریں گے۔ اس نے کہا کہ اس سوٹ کیس میں حکومت کے راز ہیں، میں اسے نہیں کھول سکتا، مجھے بغیر تلاشی کے ہی جانا ہے۔
اس واقعے کے ایک ہفتے بعد کشمیری سوٹ کیس ایوان صدارت میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اس سوٹ کیس کو قومی سلامتی کے بارے میں خفیہ اجلاس میں، جس میں صدر محمد علی رجائی اور وزیر اعظم ڈاکٹر باہنر شریک تھے، رکھ دیا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں پورے علاقے میں خوفناک دھماکے کی آواز گونجی۔ وزیر اعظم باہنر موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ صدر محمد علی رجائی کو اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کے دونوں پیر کٹ گئے ہیں اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ محمد علی رجائی صدر منتخب ہونے کے صرف 36 دن بعد شہید کر دیے گئے۔ ایران کے دوسرے صدر اور تیسرے وزیر اعظم کے جنازے میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ اس وقت سب کو ایران کے سیاسی امور کی فکر تھی، اور وہ بھی ایسی حالت میں کہ اتنی دہشت گردی کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بہت سے ساتھیوں کو یکی بات دیگرے شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی دن کی روشنی میں۔ سب کو ایران کے مستقبل کی فکر لاحق تھی۔
ہماری منطق، ہماری قوم کی منطق، مومنین کی منطق، قرآن کی منطق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایسے شہدا کا نذرانہ پیش کرنا ہماری قوم کے لیے اہم مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ خود واقعہ اور جو لوگ شہید ہوئے وہ ہماری نظر میں بہت عزیز اور اہم تھے۔ جناب رجائی اور جناب باہنر، یہ دونوں شہید فاسد اور بدعنوان طاقتوں کے خلاف جد و جہد کے محاذوں پر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہم رزم رہے۔ شہید رجائی نے مجھ سے کہا کہ میں 20 سال سے باہنر کے ساتھ ہوں، خدا کو یہی منظور تھا کہ دونوں ایک ساتھ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف ہجرت کریں۔
حضرت امام خمینی نے ایک بار پھر صدارتی انتخابات کا حکم صادر کیا. آپ نے اس بار علماء کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی. اسلامی انقلاب کے بعد یہ اپنی نوعیت کا پہلا فرمان تھا. اکتوبر سن 1981 کے صدارتی انتخابات میں آیت اللہ سید علی خامنئی ملک کے تیسرے صدر منتخب ہوئے. یہ پہلے معمم تھے جو صدر منتخب ہوئے. انہوں نے میر حسین موسوی کو وزیر اعظم نامزد کیا.
ہم سب یہ حقیر جناب وزیر اعظم اور وزراء جانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ عوام کی خدمت کے کام میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے. البتہ مشکلات بھی رہیں. اس مدت میں معمول کے کام بھی تھے جن کی وجہ سے بنیادی کام نہ ہو سکے, لیکن اب اس کابینہ نے عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ بنیادی اور اساسی منصوبہ بندی کے ساتھ طویل المیعاد کام انجام دے گی. آپ اس کی حفاظت کریں. یہ انقلاب جو ایران میں آیا ہے اس کو جاری رکھنا مشکل کام ہے, لیکن اس کو ہر حال میں جاری رہنا چاہیے. اس کو جاری رکھیے.
دینی شخصیات کی حکومت دنیا اور مغرب والوں کے لیے غیر معمولی چیز تھی. بنی صدر کی معزولی کے بعد جو حکومت آئی اس کو بین الاقوامی معاشروں میں ملاؤں کی حکومت کا نام دیا گیا. صحافیوں کے بیانات کے مطابق ابھی اسلامی جمہوریہ کی عمر 2 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ 4 لبرل لوگوں کو جو پیرس میں امام خمینی کے ساتھ تھے سیاسی امور سے الگ کر دیا گیا. یہ 4 افراد مہدی بازرگان, ابوالحسن بنی صدر, ابراہیم یزدی اور قطب زادہ تھے. بعض لوگ کہتے تھے کہ انقلاب اپنے فرزندوں کو ہی کھا رہا ہے, مگر اسلام پسند اس کا تجزیہ دوسری طرح سے کرتے تھے.
دشمنوں نے بزرگ جہانی ما,
ہمارے بڑے عالمی دشمنوں نے محسوس کیا کہ اس موج کے مقابلے میں آشکارا مزاحمت کے بجائے اندر سے رخنا اندازی کرنی چاہیے, اور انہوں نے یہی کیا. بنابراین تھوڑا ہی عرصہ گزرنے کے بعد جمہوری نظام کے اندر انقلاب مخالف انحرافی تحریکیں شروع ہوئیں جو اعلیٰ ترین منصب تک پہنچ گئیں. اس چیز نے اندر سے انقلاب کے زوال اور اس کے ختم ہونے کا خطرہ پیدا کر دیا, مگر خدا پرست قوم اس جوش و بلبلے کے ساتھ میدان عمل میں موجود تھی اور امام خمینی کی رہنمائی تھی. آپ نے ہمیشہ انقلاب اور قوم کی بہت صحیح اور دقیق رہنمائی فرمائی ہے.
4 افراد یعنی مہدی, بازرگان, بنی صدر, یزدی اور قطب زادے نے بہت سے مسائل میں اسلام پسندوں کے مقابلے میں مزاحمت کی. خاص طور پر آئین کی ولایت فقیہ کی شق کی انہوں نے مخالفت کی. ان نام نہاد لبرل افراد کا کہنا تھا کہ ایران کا نظام حکومت دینی آمریت کا نظام ہے, مگر پھر وقت گزرنے اور اسلام پسندوں کی تعداد بڑھنے کے بعد ان میں سے بعض جیسے بازرگان اور یزدی نے پسپائی کو ترجیح دی. مگر بنی صدر اور قطب زادے نے مقابلے پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کیا۔ 10 اپریل 1982 کو حجت الاسلام رے شہری کی سربراہی میں اسلامی انقلاب کی عدالت نے سابق وزیر خارجہ قطب زادہ کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور انقلابی کونسل کے اراکین کو قتل کرنے کی کوشش کے جرم میں گرفتار کرنے کا حکم صادر کیا۔ اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ مقدمے کی کارروائی کی ٹیلی ویژن پر نشر کرنے کے لیے فلم بندی کی جا رہی تھی۔ قطب زادہ نے 20 اپریل کو اس چیز کا اعتراف کیا کہ جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے اس سازش میں مرجع تقلید جناب شریعت مداری کے بھی ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔ شریعت مداری سن 1960 سے حضرت امام خمینی کی قیادت میں انقلابی اقدامات اور افکار کی مخالفت کر رہے تھے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی وہ اسلامی نظام کے حق میں نہیں تھے۔ خود شریعت مداری کے اعتراف کے بعد جس کو ایران کے ٹیلی ویژن نے نشر کیا، قوم کے دینی تعلیمی مرکز کے اساتذہ کی انجمن نے انہیں مرجع تقلید کے منصب سے معزول کر دیا اور قطب زادہ کو سزائے موت دے دی گئی۔
میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس قصور اور تقصیر پر میں خدا سے استغفار کرتا ہوں اور توقع ہے کہ آئندہ ایسے امور کی تکرار نہیں ہوگی، بلکہ اس قسم کے افکار اور اعمال کی سخت مخالفت کروں گا اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ جناب خمینی دامت برکاتہ سے حفظ مراتب کی درخواست ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کو ایک پرسکون اور محکم حکومت کے لیے گویا 2 سال اور 8 مہینے درکار تھے۔ سید علی خامنہ ای کی صدارت اور میر حسین موسوی کی وزارت عظمیٰ کے دور میں استحکام آیا۔ اس دور میں نظام حکومت جدید ترین اور مہلک ترین مسائل پر غالب آیا۔ بہت سی کارآمد اور فعال افرادی قوت اس راہ میں دہشت گردوں کی کارروائیوں میں کام آئی۔
شروع میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں، یہ لوگ 20 سال 30 سال سے اس کام میں لگے ہوئے تھے، فتنہ انگیزی میں ماہر تھے، اچھی طرح تیار تھے۔ ہم نواری تھے، میدان میں نئے نئے اترے تھے، ہمارا بھروسہ صرف خدا پر تھا اور ہمارے خدا نے اب تک ہماری نصرت کی ہے۔